ونبينا وكريمنا وشفيعنا وشهيدنا ووكيلنا وصيلتنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تکریم علیہ الصلات والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. عزیزان ملت، رفیقان گرامی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے عظیم نقوش سے ہم اپنے ظاہر اور باطن کو منور کر رہے تھے. ہجرت کے آٹھویں سال میں ہونے والے واقعات کا تسلسل جاری تھا، اور گزشتہ درس تک آپ حضرات نے جنگ موتا یا جنگ موتا، دو انداز میں اس کو کہا جاتا ہے، ملک شام میں رومیوں کے ساتھ لڑی گئی، اور اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کے مختلف سرائے، مختلف علاقوں کی شرنگیزی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کا مدینہ پاک سے کوچ کرنا، یہ تفصیل گزشتہ درس میں گزری. سن آٹھ ہجری میں ہونے والے دو عظیم واقعات ہیں، ایک تو رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی گھمسان کی اور زبردست قسم کی جنگ، اور دوسرے عظیم واقعات میں سے آخری واقعہ فتح مکہ ہے، کہ اسی سال فتح مکہ کی بنیاد رکھی گئی. یہ موضوع کیونکہ طوالت والا ہے، ہم اس کو قسط وار لے کر چلیں گے کہ کوئی بات ہم کو چھوٹ نہ جائے، تاکہ تھوڑا تھوڑا ہو لیکن بے تفصیل ہو، کیونکہ یہ سیاسی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی یہ قانون انہی واقعات سے مرتب ہوتا ہے. اس طرح کے الحمدللہ حدیبیہ کے واقعے کو ہم نے تفصیل سے تین مہینے تک بیان کیا، کیونکہ وہ اسلامی سیاست کا ایک عظیم زرعی باب ہے. جس نے حدیبیہ کو نہیں سمجھا اور مقام حدیبیہ پر میرے آقا کی حکمت عملی کو نہیں دیکھا اور نہیں سمجھا یا نہیں پڑھا، اور اسی طرح فتح مکہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی کی طرف توجہ نہیں دی، وہ دین میں کاملیت میں بھی کورا ہے اور سیاست میں بھی کورا ہے. کیونکہ دین کی جو نشوونما ان واقعات سے ہوتی ہے، ایک واقعہ ہجرت، ایک مقام حدیبیہ جہاں پر صلح نامہ طے ہوا کافروں کے ساتھ، اور ایک فتح مکہ. دو واقعے تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق رفیق اور اس کی حبیب کی خصوصی نایات کے صدقے ہم نے سنے بھی اور سنائے. کہ ہجرت کے واقعے پر بھی ایک تفصیلی گفتگو گزر چکی، اور حدیبیہ کے واقعے پر بھی تقریباً تین مہینوں کے درسوں پر، یعنی چار چار چار، بارہ درس کے قریب، چار کم چار، چار دنیا، چار دیا بارہ، بارہ درس تقریباً اسی پر مشتمل رہے کہ حدیبیہ کی جو راز ہے، جو سیاسی مقاصد ہے، وہ واضح ہو جائے. اب فتح مکہ کی ابتدا ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ بالتدریج اس کو لے کر چلیں کہ آخر اس کی فتح کا سبب کیا تھا، پھر اس کے بعد فتح کا انداز کیا ہوا، پھر سرکار کا دخول مکہ کیسا تھا، پھر مکہ میں معاملات کیسے تھے، مکہ سے دوبارہ لوٹ کر مدینہ منورہ آنا، اس میں بے شمار ایمانیات کی، اعتقادیات کی، احکام شریعہ کی اور سیاست کی، اور ایک مسلمان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بے شمار سیاسی بصیرت ملتی ہے کہ جس کے ذریعے اس کی زندگی افراط و تفریح سے بچتے ہوئے اعتدال کی راہ میں چلتی ہے. فتح مکہ سے پہلے اس بات کو جان لیجئے کہ وہ مقدس گھر جو مکہ کی وادی میں موجود ہے اس کی تعمیر کے شرط امام الموحدین جد الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اور اس گھر کی تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کے لیے ایک مرکز مل جائے، ایک سمت مل جائے، ایک قبلہ مل جائے، اور اس میں سجدہ قبلے کو نہ ہو، سجدہ کعبے کی عمارت کو نہ ہو، سجدہ ہو خدا کو، لیکن جہت اس کی اختیار کر لی جائے، سمت وہ اختیار کر لی جائے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا. اور روایت میں آتا ہے کہ کعبے کی تعمیر پہلے ہو چکی تھی، حضرت آدم نے بھی فرمائی تھی، اور عین وہ بیت المعمور کی سید میں تعمیر کر دی گئی تھی. طوفان نوح علیہ السلام میں جب اس کی عمارت مسمار ہو گئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وادی غیر ذی ذرع میں جب تشریف لائے، رب کریم کے فرمان کے مطابق، حکم کے مطابق واپس تشریف لائے، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج کر اس جگہ کی نشاندہی کروائی، اور جبریل امین نے اپنے پروں سے مٹی کو ہٹایا اور وہ پرانی بنیادیں نظر آ گئی کہ جس پر حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی عمارت کو رکھا تھا. اب جب وہ بنیاد نظر آ گئی پہلے پارے کے آخر میں، گویا کہ اس کی پوری تفصیل دو رکوع پر گویا کہ تقریباً مستمل ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اسی بنیاد پر گویا کی عمارت رکھتے ہوئے کعبے کی عمارت کو کھڑا کیا. لیکن صد افسوس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم جو وہاں پر آباد تھی، جو عرب کہلائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق کی قوم جو گویا کی یہود کہلائی، اب جو عرب کے لوگ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سرکار حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، تو اہل عرب کے اندر ایک زمانہ ایسا آیا کہ زمانے جاہلیت کی رسمیں ان میں رش بس گئی. وہ گھر جو اللہ رب العزت کی تقریب اور اس کی وحدانیت کے اظہار کے لیے بنایا گیا تھا، اس کو خود ساختہ مورتیوں سے بھر دیا گیا، اور اسے رب کریم کے سامنے بغاوت کے طور پر دوسرے کئی خداؤں کے ماننے کا اعتقاد رکھ لیا گیا، اور کعبۃ اللہ کے اصل جانشین اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کے اصل دائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی بستی میں اعلان نبوت فرمایا. لیکن چاہیے تھا کہ یہ وہ لوگ تجدید کرتے ہوئے اپنے تمام سابقہ طائف کو چھوڑ کر دین ملت حنیفہ یعنی ملت ابراہیم پر آ کر جمع ہو جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور پورا زور انہوں نے گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو روکنے میں لگا دیا. یہ ایک مختصر سا خاکہ جو میں آپ کو پیچھے لے جا کر یاد دے رہا ہوں. اب اس دن سے لے کر کہ جس دن سرکار نے اعلان فرمایا ہے غار حرا، اس دن سے لے کر سن 8 ہجری تک، ہجرت کے 8ویں سال تک، یہ 20 سے 21 سال کا یہ عرصہ اسلام کے لیے اور دین اسلام کے لیے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑا صبر آزمانا رہا. یہ تقریباً 20 سے 21 سال کا عرصہ بنتا ہے. یہ سرکار نے بعثت سے اعلان فرمایا، وہاں سے لے کر اب فتح مکہ کی بنیادیں جب رکھی جا رہی ہے، یہاں تک کافروں نے پورا زور لگایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو روکا جائے. مکے میں آپ کو قتل کی سازشیں کی، آپ کے مشن کو روکنے کی کوشش کی، آپ کے غلاموں کو تپتی ہوئی ریت پر اور سلگتے ہوئے کوئلوں پر گویا کہ حضرت خباب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ کو لٹایا گیا، لیکن انہوں نے احد احد کہنا، استقامت کی ایسی فصیل اور استقامت کی ایسی نظیر پیش کی کہ جس کے سامنے کافروں کی ساری طاقتیں سرد ہو کر رہ گئی. لیکن جب 8ویں ہجری کا یہ دور آیا، ہجرت 8ویں سال، کہ 21 سال کا یہ فیصلہ مکمل ہوتا ہے، تو اب انقلاب کی ایسی کیفیت نظر آتی ہے کہ وہی اسلام کہ جس کو مکے سے نکالا گیا ہے، اب وہ لوٹ کر اسے مکہ کی طرف جا رہا ہے. حضرت گرامی، جس طرح کہ آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ صلح حدیبیہ کے اندر فتح مکہ کے اسباب ہیں، کس بنا پر گویا کہ مکہ فتح ہوا اور اس کی فتح کا وجہ اور سبب کیا بنی، مورخین نے لکھا کہ اسی سے پہلے سال جو حدیبیہ کا سال تھا، سکان صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح تحریر کی تھی، اور وہ صلح تحریر کرنا یہ تھا کہ ہم دونوں جنگ کر کر کے ایک بہت عرصہ گزار چکے ہیں، اور اس میں ہمارے بھی کئی جوان اور تمہارے بھی کئی رؤسا مارے گئے ہیں، اور ہمارے بھی کئی جوان گویا کہ شہید ہوئے ہیں، لہذا ایک دستور مرتب کر لیا جائے، ایک سرحدی تحفظ کے لیے ایک گویا کہ عہد نامہ بنا لیا جائے، ایک میثاق بنا لی جائے سیاسی طور پر کہ جناب دونوں ایک دوسرے کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے اور اپنی سیاسی اور اپنی داخلی مسائل کی توجہ کریں گے، اور جس طرح کہ آج ہندوستان کے ساتھ جگہ جگہ پر بارڈروں پر گویا کہ دونوں طرف کی فوج آ کر صلح نامہ مرتب کرتی ہے، اسی قسم کا صلح نامہ یہ گویا کہ مرتب ہوا، اور اس میں شکیں یہ تھیں، پہلی شک اس کے اندر یہ تھی کہ فریقین یعنی مکہ کے قریش کے کفار اور مدینہ منورہ کے تمام مومنین 10 سال تک جنگ نہیں لڑیں گے، یہ ایک صلح طے ہوگی کہ 10 سال تک ہم میں اور تم میں جنگ نہیں ہوگی، تاکہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں، اپنے ملک کی اکنامی اس کی معیشت کو ترقی دے سکیں، اپنے ملک کو زیادہ سے زیادہ پسماندگی سے نکال کر گوئے کہ ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں، تو 10 سال تک ہم جنگ کی طرف قطر نہیں دیکھیں گے، تعلیم و تعلم ملک کی سیاسی نظم و نسق کو دیکھیں گے، تاکہ ہمارا ملک ایک ترقی پذیر ملک گویا کہ ہو جائے، اور ایک کیسے اور کس طرح کب تک ہم پر بادشاہی کرتے رہیں گے، کیوں نہ کہ ہم خود اپنے ملک کو اتنا توانا اور تندرست کر دیں کہ کوئی شخص ہمارے گھر میں آنے سے پہلے سوچ لے، تو نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے یہ فکر تھی، تو 10 سال کے لیے دستخط ہو گئے کہ جناب 10 سال تک مسلمان اور کافروں میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، ایک بار صرف دو شک اس میں عرض کرتا ہوں، دوسری شک یہ تھی کہ اب جو لوگ مدینے میں رہ رہے ہیں اور جو مکہ میں رہ رہے ہیں وہ کسی حکومت کے پابند نہیں ہوں گے، وہ اپنا مستقبل کسی سے بھی وابستہ کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی قبیلے سے خوش ہو جائے، کسی بھی قبیلے سے اپنا رابطہ کر لیں اور اس کے ساتھ صلح کر کے اپنی زندگی گزاریں، یہ نہیں کہ قریش والے جس قبیلے سے ہیں تو مکہ میں رہنے والا قریش کا غلام بن کر رہے گا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے تو مدینہ میں رہنے والے لوگ ماتحت رہیں گے، کرنے ایک آزادی دے دی جائے کہ ملک کا تحفظ کریں گے، ملک کے نظم و نسق کا خیال رکھیں گے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی برادری کو کسی اور برادری میں ضم کرنا چاہے تو اس کے لیے کسی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ ملک کی مخالفت نہ کرے اور ملک کے راز کو نہ بیچے اور غداری نہ کرے، اس پر سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دستخط کروائے، یہ دو اہم شک تھے۔ اب ہوا یہ کہ بنو بکر اور بنو کنانہ یہ دونوں قبیلے ایسے تھے جو کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم مکہ کا جو سب سے بڑا قبیلہ ہے قریش ہم اس کے ساتھ رہیں گے، اب بنو خزاعہ جو وہاں کا قبیلہ تھا اس نے ان کے منہ پر چڑھ کر کہا کہ ہم سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، اب یہ گویا کہ قبیلوں کی تشکیل دے دی گئی، بنو بکر قبیلہ اور بنو کنانہ یہ دونوں قبیلے گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم سارے کے سارے قریش مکہ کے ساتھ رہیں گے، اور بنو خزاعہ نے کہا کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں گے، معاہدہ طے ہو گیا، اب گویا کہ دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پر لوٹ گئے، سرکار مدینہ تشریف لے آئے، وہ دوبارہ مکہ چلے گئے، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ عمرے کی قضا جو تھی وہ بھی ادا فرمائی، یہ کہ اس سال ان سن 8 ہجری میں کافر ڈرے ہوئے تو تھے کہ چلو صلح ہوئی جان بچ گئی عزت بچ گئی، ورنہ لڑنے کے لیے بلاتے تو پھر ہم کیا کرتے، تو اچھا ہوا کہ بھرم رہ گیا کہ بھائی صلح کی ہے، اسلحہ نہیں ڈالا ہے، گھٹنے نہیں ٹیک کیے، صلح کی ہے، دونوں فریق کی طاقتیں برابر تھی، صلح ہو گئی، وہ اس خام خیالیاں میں تھے اور اندر سے خوش بھی تھے کہ اچھا ہوا، ورنہ بدر میں ہمارا حال کیا ہوا، احد میں حال کیا ہوا، خندق میں حال کیا ہوا، اس سے کہ اور ہمیں گویا کہ پٹائی پلائی جاتی، اس سے پہلے ہماری جان چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس موقع میں تھے کہ مسلمانوں کے اوپر کون سا کمزوری کا وقت آیا، اور پھر ہم اپنی بھڑاس نکالیں گے، بدر میں اپنے رئیسوں کے قتل کا بدلہ لیں گے، احد میں ہمارے بڑے بڑے سرماؤں کے قتل کا بدلہ لیں گے، اور یہاں سن 8 ہجری میں جنگ موتا لڑی گئی، جنگ موتا کی ایک ایک خبر قریش مکہ کے پاس پہنچ رہی تھی، آپ نے دیکھا کہ یہ جنگ بڑی خطرناک جنگ تھی، اس میں یہ فیصلہ بہت مشکل ہے کہ کون ہارا کون جیتا، لیکن رومی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اس سے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، ایک بات، لیکن رومیوں کا لاکھوں کا گویا کہ یہ لشکر تھا. سیدنا خالد بن ولید کی سیاست اور آپ کی حکمت عملی مسلمانوں کو بچا لے گئے, ورنہ اگر آپ سیاست نہ کرتے تو وہ سارے مسلمانوں کو کھا جاتے اور معاملہ بڑا برا ہو جاتا. لیکن سیدنا خالد بن ولید کی جو فکر ہے وہ مسلمانوں پر نہ ختم ہونے والا ایک احسان ہے کہ جنگ موتا کی تاریخ کو آپ نے گویا کہ بدل دیا, اور گویا کہ مسلمان جو ایک پسماندگی میں اور ایک گویا کہ دلدل میں پھنس چکے تھے, آپ نے ان کو وہاں سے نکال کر خیر و سلامتی سے گویا کہ مدینے پہنچایا. مکہ کے کافروں کو یہ خبر پہنچی کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے سردار جنگ موتا میں مارے گئے. دیکھو زید مارے گئے, وہ کہنے لگے دیکھو جعفر بھی گئے, عبداللہ بن رواحہ بھی گئے. وہ کہا جب ان کے اتنے بڑے بڑے جنرل مارے گئے اب یہ کمزور ہو چکے ہیں, اب یہ لڑنے کی جرت نہیں کر سکتے, یہ سکت نہیں کر سکتے. ان کو کسی مخبر نے غلط خبر دے دی کہ مسلمان ڈر کر بھاگے ہیں وہاں سے اور اپنی جان انہوں نے بچائی ہے, اور ان کے بڑے بڑے جرنیل جن پر گویا کہ ان کے نبی کو فخر تھا وہ رومیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں. تو لہٰذا یہ موقع اچھا ہے کہ مسلمان ابھی گویا کہ اپنے زخموں کا ماتم کر رہے ہیں, اس پر گویا کہ تعزیت کر رہے ہیں, اس پر افسوس کر رہے ہیں, کیوں نہ تم رات کے اندھیرے میں ان کے جو ان کے حلیف جو ہیں بنو خزاعہ ان سے عہد توڑتے ہوئے رات کے اندھیرے پر ان کو شب خون مارو. اب جب یہ فکر ان کے اندر آئی کہ کیوں نہ ہم یہ کریں, اس میں مکہ کے بے شمار رؤسا جس میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل جو بعد میں فتح مکہ میں مسلمان بھی ہو رہے ہیں, یہ بڑے بڑے رئیس جمع ہوئے. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں دم نہیں ہے کہ لوٹ کر ہم پر آئیں گے, اور ابھی وہ وعدہ محض وعدہ بلکہ بولی بسری بن گیا ہے, اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس لیے کہ مسلمان اتنے پٹ چکے ہیں رومیوں کے ہاتھ پر کہ اب وہ ہم سے لڑ نہیں سکتے. اب کیا کیا جائے؟ کہ ان سے بدلہ لو کہ جو مکہ میں رہ کر مدینے والوں کا ساتھ دیتے ہیں. تو کہا وہ کون؟ کہ بنو خزاع قبیلہ. اب بنو خزاع کے قبیلے والے بڑے عائش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے, کیونکہ ان کو تھا کہ ہماری پشت پر سرکار موجود ہے, کہ ہم میں سے اگر کسی ایک کو بھی ہر پایا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے کر مکہ میں آ جائیں گے, کیونکہ عہد انہوں نے توڑا ہے. لیکن جب رومی لشکر سے متعلق غلط خبریں قریش کو پہنچائی گئی, کیونکہ اپنے ہی گراتے ہیں مشیمن پر بجلیاں کے مصداق, کہ جناب غلط خبریں جب دی گئی وہی قریش کی گویا کہ تباہی کا سبب بنا اور وہی فتح مکہ کا سبب بن گیا. اب انہوں نے کیا کیا کہ پوری کمیٹی تشکیل دی کہ فنا دن فنا وقت ہم نکلیں گے اور بنو خزاع کے قبیلے کے بڑے بڑے رؤسا کو پکڑیں گے اور ان کو گویا کہ ہم قتل کر دیں گے. اب انہوں نے اپنے قریش کے جو بزرگ لوگ تھے ان سے اس بات کو دور کیا کہ وہ بوڑھے ہیں, اس میں حجت کریں گے, وہ کہیں گے رہنے دو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. تو چند جذباتی قسم کے نوجوان قائد جو تھے وہ جمع ہوئے اور انہوں نے یہ پروگرام تیار کیا. بنو خزاع کے قبیلے کے لوگ رات کو آرام سے سو رہے تھے, اسی رات قریش مکہ اور ان کے حلیف بنو بکر اور بنو کنانہ نے ان بنو خزاع جو سرکار کے حلیف کے ان پر حملہ کر دیا, اور بچوں کو بھی قتل کیا, عورتوں کو بھی قتل کیا, نوجوانوں کو بھی قتل کیا, 18 سے زیادہ مسلمانوں کے حلیفوں کو قتل کر دیا گیا. یہ اپنی رات کو جان بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگے اور حدود حرم میں آ گئے. حدود حرم میں آ کر انہوں نے کہا کہ دیکھو حرم کی پاسداری کرو, کیونکہ حرم میں تو کسی کو قتل نہیں کیا جاتا. انہوں نے کہا نہیں جی, تم ہمارے دشمن ہو, اب کوئی حرم کی پاسداری نہیں ہے. وہی مکہ کے کافر جو حرم کی گویا کہ تعظیم و تکریم کی بات کرتے تھے, انہوں نے بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جماعت کے حریف کو گویا کہ قتل کیا. مسلمان وہاں سے کچھ جو تھے وہ وہاں سے بھاگے, اپنی جان بچاتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف وہ دوڑتے ہوئے نکلے. اب 3 دن کی مسافت پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ میمونہ کے گھر آرام فرما رہے تھے مدینہ منورہ کے اندر, اور میری ماں ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ سحری کا وقت تھا, تہجد کا وقت تھا, کہ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرنے کے لیے وضو خانے کی طرف تشریف لے گئے. سرکار وہاں پر پہنچے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرکار نے پہنچ کر مکہ کی طرف منہ کیا, مکہ کی جانب, اور 3 دفعہ فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا, تیری مدد کی گئی تیری مدد کی گئی تیری مدد کی گئی, لبیک لبیک لبیک, میں حاضر ہوں تیری مدد کے لیے, میں حاضر ہوں تیری مدد کے لیے, میں حاضر ہوں تیری مدد کے لیے. ہماری ماں ام المومنین سیدہ میمونہ کہتی ہے کہ میں سرکار کے پیچھے کھڑی تھی. یہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے علی صحابہ فی تمیز صحابہ میں بھی اس روایت کو حسن کہا, علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کو روایت کیا ابن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا نے اپنی کتاب سیرت مختصر رسول کے اندر بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے. معاہد المدنیہ کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. طبرانی معجم الصغیر کے اندر بھی گویا کہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے کہ یہ باقاعدہ حدیث پاک ہے جس کی راویہ سیدہ میمونہ ہے, اور اس کو علماء نے رد نہیں کیا بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس روایت کی تحسین کی ہے اور فرمایا ضعیف روایت میں یہ حدیث حسن ہے. اب کیا فرماتے ہیں, سیدہ میمونہ نے سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ یہ گویا کہ وضو خانے پر کھڑے ہو کے کس سے کہہ رہے تھے کہ لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا, میں حاضر ہوں تیرے لیے, میں حاضر ہوں تیرے لیے, میں حاضر ہوں تیرے لیے, اور گویا کہ تیری مدد کی گئی, تیری مدد کی گئی, تیری مدد کی گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا, میرے جو حلیف قبیلہ ہے بنو خزاعہ, اس پر کافروں نے شب خون مارا ہے اور ان کے لوگ مدینے کی طرف بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, اور ان کی طرف سے ایک شخص جس کا نام عمر ہے وہ جھاڑیوں میں چھپ کر مجھے پکار رہا ہے اور راجز ہے, وہ رجز پڑھ رہا ہے, قصیدہ پڑھ رہا ہے, تو میں اس کو تسلی دے رہا ہوں کہ گھبرانا مت, مسلمان تیری مدد کے لیے پہنچنے والے ہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار, میرا امام کہتا ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اللہ اکبر. اب یہ گویا کہ حضرت سیدہ میمونہ کہتی ہے کہ تین دن تک ہم نے انتظار کیا کہ وہ لوگ لوٹ کر آئیں, لوٹ کر آئیں, لوٹ کر آئیں, اور ہم ان سے بات پوچھے. کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز سے فارغ ہوئے اور مسجد سے باہر نکلے تو چند گویا کہ مظلوموں کا لوٹا پوٹا قافلہ سامنے موجود ہے کہ جن کے کئی بچے مارے گئے اور ان کی مستورات کو قتل کر دیا گیا, جوانوں کو قتل کر دیا گیا. وہ بالکل مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہیں اور سرکار کے سامنے رجز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا ربی انی ناشد محمدا. یہ اشعار ابن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے نے بھی لکھے ہیں. یہ اشعار سلفیوں کا بہت بڑا اس وقت کا تھم جس کو کہا جاتا ہے سیف الرحمان سلفی, اس کی سیرت کی کتاب ہے رحیم المختوم, اس کے اندر بھی گویا کہ یہ واقعہ موجود ہے. حافظ ابن حجر نے بھی اس کو علی صحابہ میں لیا اور دیگر علماء نے محاد المدنیہ میں اللہ شار بخاری علامہ قصلانی نے لیا کہ وہ اشعار یہ تھے کہ یا ربی انی ناشد محمدا, اے میرے پروردگار ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوستی کا معاہدہ یاد دلانے والے ہیں. حلف ابینا و ابی ہی قتل ادا, جو ہمارے باپوں اور ان کے باپ کے درمیان قدیم زمانے میں پایا تھا. دراصل بنو حلیف جو ہے یہ تو سردار کی طرف لوٹ کر آ رہے تھے, تو جب سردار سے ان کی دوستی ہوئی اور یہ حلیف بنے سردار کے, تو انہوں نے ایک صندوق میں سے بہت پرانا خط نکال کے پیش کیا. وہ سرکار کے دادا کا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ, اور گزشتہ زمانے میں بھی ایک مسئلہ ایسا آیا تھا اور بنو حلیف بنو خزاعہ جو تھے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کے حلیف بنے تھے, تو یہ خط لے کر بنو خزاعہ لے کر پہنچے اور کہا کہ حضور ہم ابھی آپ کے حلیف نہیں بن رہے بلکہ آپ کے جد کریم کے بھی ہم حلیف بنے تھے, انہوں نے بھی ہم پر شفقت کی تھی, ہم آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہم پر شفقت فرمائیں. تو یہاں پر اسی شعر کا انہوں نے اظہار کیا کہ یا ربی انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابیہ قتل ادا, کہ اے میرے پروردگار ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوستی کا معاہدہ یاد دلانے والے ہیں جو ہمارے باپوں اور ان کے باپ کے درمیان قدیم زمانے میں طے پایا تھا کہ وہ ہمارا بدلہ لے. وزانو ان لست ادعو احدا, شعر سنیے ذرا, وہ سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر کس بات کا اظہار کر رہا ہے. وہ راجز حضرت عمر بن سالم ہے جو اس وقت کے رئیس ہیں, وہ کہتے ہیں وزعموا ان لست عدو احدا, کافر یہ سمجھتا تھا, وزعموا کافروں نے یہ زعم سمجھا, یہ گمان کیا ہے کہ ان لست عدو احدا, کہ ہم بے سہارا ہیں, ہم کسی کو نہیں پکاریں گے مدد کے لیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ادعو, اب یہ کہتے ہیں نا کہ اب دعا مخ العبادہ, کہ دعا جو ہے عبادت ہے, پکار جو ہے وہ دعا ہے, اور غیر خدا کو دعا نہیں کیا جاتا, اسی متکلم کا صیغہ یہاں پر آ رہا ہے. ادعو احدا, لوگ کیا سمجھتے تھے کہ ہم اپنی مشکل میں کسی کو پکاریں گے نہیں, ہم ضرور پکاریں گے, اور کس کو پکاریں گے؟ فرما فہم اضلوا واقلوا عددا, انہوں نے گمان کیا کہ میں اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں پکاروں گا, وہ ذلیل تھے اور تعداد کے لحاظ سے بہت کم تھے. یعنی وہ اپنے شعر میں کافروں کی مذمت بھی کر رہے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مومن تو ہر دور میں مشکل کے لیے اپنے نبی کو پکارتا ہے. اور یہاں پر یہ کہتے ہیں وہ زعمو, یہ تو کافر کا گمان تھا, یہ تو مکہ کے کافر کا گمان تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ رات کو ان کو پیٹ کے رکھ دو، یہ کسی کو مدد کے لیے نہیں بنائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ وزعموا ان لستو ادعو احدا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم کسی کو نہیں پکاریں گے، کیوں نہیں پکاریں گے. فہم ادلوا واقلوا عددا، وہ تو خود خدا نے ان کو ذلیل کیا تھا اور وہ قلیل تعداد میں تھے، یعنی مکہ کے سارے لوگ تو نہیں آئے تھے، وہ قلیل لوگ آئے تھے حملہ کرنے کے لیے. تو ان کی مذمت کرتے ہوئے کہتے ہیں فہم ادلوا واقلوا عددا، وہ ذلیل تھے اور گھٹیا لوگ تھے اور وہ قلیل تھے جنہوں نے حملہ کیا اور گمان یہ کیا کہ رات کو ہم ان پر شب خون مار دیں گے، یہ اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں پکاریں گے. فرما لست عدو احدا، یہ ان کا گمان تھا کہ نہیں پکاریں گے، لیکن انی ناشد و محمد، ہم محمد کو ضرور پکاریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں دیکھیں یہ شعر سماعت فرمائی، عبدو وہ کہتے ہیں، کہتے وجعلوا لی فی کداء رسدا. کداء اس گھاٹی کا نام ہے جہاں پر یہ سب چھپ کر بیٹھے تھے. وہ کہتے وجعلوا لی فی کداء رسدا، وہ کداء کی گھاٹی میں چھپ کر میری گھات لگائے بیٹھے تھے کہ جناب وہ آ کر مجھے پکڑ کر مار دے. یہ راجیش جو حضرت عمر بن سالم اس سردار کو شیر میں عقیدہ بتاتا ہے اور اپنی کیفیت بتاتا ہے. وہ کہتا ہے حضور کدا کی پہاڑی میں وہ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، ہم دوسری جانب بیٹھے تھے، ہماری اگر جنابی آہٹ ان کو مل جاتی تو وہ ہم کو مار دیتے، لیکن حضور ہم نے آپ کے بارے میں کیا گمان کیا وہ بھی سن لیجیے. فرما دو جہالو لی فی کدا رسدا، وہ کدا کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے اس گھات میں کہ ہمیں پکڑ لے. وہ کہتے فنصر رسول اللہ، فنصر رسول اللہ نصرن اے اعتبار، یا رسول اللہ آپ ہماری ایسی مدد فرمائیے جو بہت قوت والی ہو. فنصر رسول اللہ، یہ انصر تو مدد کر. یہاں پر گویا کہ کیونکہ واو الف بصری ہے اس لیے گر گیا اور فا کے ساتھ نون کو جوڑ دیا گیا، جس طرح آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین نہ اہدنا الصراط المستقیم، وقف کریں گے تو پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، وقف نہیں کریں گے اس کو ملائیں گے تو پڑھیں گے نہ اہدنا الصراط المستقیم. اور علماء نے لکھا اس لیے کہ باب افعال کا جو الف ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اس وہ ساکت نہیں ہوتا، باقی اس کے علاوہ جتنے الف جو متکلم کے صیغوں میں آتے ہیں وہ وصلی ہوا کرتے ہیں، وہ سابقہ لفظ سے ملانے سے گر جاتے ہیں، جس طرح کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نہ اہدنا الصراط المستقیم. لیکن جب آپ نستعین پر وقف کریں گے تو پھر الف کو آپ پڑھیں گے، حمزہ کو پڑھیں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ وہاں پر وہی کہتے ہیں وجعلوا لی فی کداء رسدا، حضور وہ کدا کی گھاٹیوں میں چھپ کر ہمارا انتظار کر رہے تھے. حضور ہمارا تو کوئی مددگار نہیں، ہم تو سر اٹھاتے تو مارے جاتے، تو ہم کیا کرتے؟ فرما فنصر رسول اللہ، اے رسول ہماری مدد کرو، یہ امر کا صیغہ ہے، انصر رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری مدد کرو. نصر اعتدا، ایسی مدد جو انتہائی قوت والی ہو، ایسی مدد جو انتہائی قوت والی ہو. میرا قلی نہیں فرما اور روز تقریر تو نے قرآن نہیں پڑھا، یا کہنا بدو یا کہنا سنائی، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد چاہتے ہیں، تو نے میری مدد کی بات کیسی کر دی؟ تو مولوی صاحب تم سے زیادہ سورہ فاتحہ کے قاری تھے وہ، اور تم سے زیادہ سورہ فاتحہ اور مسئلہ استعانت کے سمجھنے والے تھے، نہ انہوں نے اس بات کی طرف جو ہے ذہن ڈالا اور نہ سرکار نے گفتگو کی، اس لیے کہ خدا کی مدد کرنا اور معنی پر ہے اور رسول اللہ کی مدد کرنا اور معنی پر ہے. خدا مدد کا خالق ہے، رسول اللہ مدد کے سبب ہے، اور یہ عالم اسباب ہے، سبب پر خدا تاثیر کو ظاہر فرماتا ہے اور اس سبب سے وہ تاثیر کا اظہار ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ وجعلوا لی فی کداء رسدا، اب بھی کوئی نہ سمجھے تو کون سمجھے، اب وہ کہتے ہیں فنصر رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہماری مدد کرو، آپ ہماری مدد کرو، اور ایسی مدد کرو کہ نصر اعتدا. جس مذہب کی بنیادی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس عقیدے پر صحابی کو کیا کہتے ہوں گے، اور صحابی کو درکنار سرکار کی سماعت کو کیا کہتے ہوں گے، اور سرکار کی سماعت حیثیت کیا رکھتی ہے حدیث تقریری کی، کیونکہ حدیث کی تین قسمیں بنتی ہے، ایک حدیث قولی جو سرکار نے فرما دیا، ایک حدیث فعلی جو سرکار نے کر کے دکھایا، ایک حدیث تقریری کہ سرکار کے سامنے کوئی کام ہوا اور سرکار نے اس کو منع نہ کیا ویسے ہی رکھا، وہ بھی سرکار کی حدیث ہی ہے. سرکار کے سامنے کسی کام کا کیا جانا اور ذات رسالت سے اس کی ممانعت کا نہ ہونا، یہ بھی سرکار ہی کا حکم ہوا کرتا ہے. تو یہاں پر سرکار کے سامنے وہ کہتا ہے کہ وجعلوا لی فی کداء رسدا، یا رسول اللہ وہ کدا کی پہاڑی میں چھپ کر ہم پر گویا کہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. فی فنصر رسول اللہ نصرن اعتدا، اے اللہ کے رسول آپ ہماری مدد فرمائیے، اور ایسی مدد فرمائیے جو کامل مدد ہو. سرکار نے فرمایا نصرت یا عمر ابن سالم، تو کہاں داخل ہو رہا ہے عمر، میں تیری مدد کے لیے حاضر ہوں. سرکار کی یہ جو مجاورت تھی نصرت نصرت یا عمر بن سالم اے عمر بن سالم تیری مدد کی گئی ہے اور تو اس سے بے فکر ہو جا. سرکار نے جب یہ مجدہ سنایا جب انہوں نے رو رو کے گڑگڑایا سرکار کے سامنے کہ حضور ہمیں تو وہ مار ڈالتے ہم نے یہ جملے کہے اور حضور ہمارے بے شمار لوگوں کو مارے گئے, حضور ہمارے خون کا بدلہ لینا ہے. فنسو رسول اللہ نصر نے اعتدا ایک قوی مدد کے ساتھ حضور آپ نے مدد کرنی ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ رک جا اور دعا دو نماز دو رکعت صلاۃ حاجت پڑھ اور اللہ سے دعا کر اور دعا مانگ اللہ سے کوئی مدد آ جائے. یقیناً مدد مانگنے کا ایک طریقہ صلاۃ حاجت بھی ہے اور ایک طریقہ سرکار سے براہ راست بھی ہے. جو صحابہ دونوں پر عامل رہے ہیں اور اہل سنت دونوں پر عامل ہے, ہم صلاۃ حاجت بھی پڑھتے ہیں اور یا رسول اللہ انظر حالنا بھی کہتے ہیں. حضرت گرامی دیکھیں یہاں پر فرمایا تو سرکار نے ان کی عاجزی کا اظہار کیسے کیا, عاجزی پر بخشش کیسے عطا فرمائی. فرمایا نصیر کا یا عمر بن سالمین تو گھبراتا کیوں ہے عمر, تیری مدد کی گئی ہے. یہ جملہ سرکار کی زبان سے نکلا, سخت گرمی تھی, ایک ٹھنڈا بادل سر کے اوپر آ گیا. یہ تمام تاریخ کتاب ہے. ایک ٹھنڈا بادل سر پر آیا, سرکار نے سر مقدس کو اٹھا کر مسکرایا, فرمایا بڑی نیک فعال ہے. کیونکہ میں نے خیبر میں بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ سرکار اچھی چیزوں سے نیک فعال لیا کرتے تھے, نیک نتیجہ لیا کرتے تھے. سرکار نے فرمایا دیکھو میں نے تمہیں بشارت سے نوازا کہ نصر کا یا عمر بن سالم کہ عمر بن سالم تجھے تیری مدد کی گئی اور یہ ٹھنڈے بادل آ گئے اور ٹھنڈی ہوا یوں لگتا ہے کہ بارش برسے گی. یہ بادل آنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا نے تمہیں کامیاب و کامران کر دیا. حضرت گرامی انشاءاللہ العزیز آنے والا درس اس سے متصل آگے کی طرف چلے گا. یہ وہ واقعہ تھا کہ جس میں کفار مکہ نے جنگ والا عہد توڑ دیا اور یہ عہد توڑا گیا اور وہ اس خوش فہمی میں تھے, خام خیالی میں تھے کہ مسلمان تو رومیوں سے ہار چکے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. لیکن اس واقعے کے بعد جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ سارے کے سارے مدینے پہنچ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت ایکشن لیا ہے, اب ان کی ٹانگیں کانپنے لگی. انہیں ان کے مخبر نے یہ بھی خبر دیا کہ سردار نے لشکر ترتیب دے دیا ہے, آ رہے ہیں مکہ کی طرف, تم نے مسلمان کو کس طرح قتل کیا. اب یہ ایک دوسرے کی طرف بھاگنے لگے. ان کے بوڑھوں کو جب پتا چلا کہ یہ کیا خبریں آ رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عہد ہوا ہے تو وہ پھر کس لیے آ رہے ہیں, تو کسی نے کہا تم نے یہ کیا ہے. انہوں نے سب پر لعنت ملامت کی کہ بدبختو تم کو کس نے کہا تھا یہ کرنے کے لیے, تم ہم سے مشورہ تو کرتے, ہم تمہیں بتاتے کہ روم کے بارے میں مسلمانوں نے کیا کیا ہوگا اور مسلمانوں کی قوت کیا ہوگی. ارے جب وہ 313 لے کر تمہارے 1000 سے زیادہ بندوں کو پچھاڑ سکتے ہیں تو ان کے تو 3 جرنیل شہید ہوئے تھے, کیا ان کے اندر مزید لوگ موجود نہیں تھے؟ حضرت علی جیسے لوگ نہیں تھے, حضرت عمر جیسے لوگ نہیں تھے, حضرت عمر بن عاص جیسے لوگ نہیں تھے, خالد بن ولید جیسے جرنیل موجود نہیں تھے؟ جبکہ ان کے خود نبی موجود تھے تو وہ تو پتھر کو بھی پکڑتے تو وہ ہیرا بن جاتا. ضرورت کیا پیش آئی؟ تو انہوں نے ایک دوسرے کی بڑی ملامت کی اور ابو سفیان اس مشورے میں نہیں تھا. میں ایمان کے حوالے سے ان کو ادب سے کہتا ہوں کہ وہ نہیں تھے, کیونکہ فتح مکہ میں انہوں نے ایمان قبول کیا ہے. بعض ہمارے مورخ یہ جملے لکھ دیتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں اس جملوں کو شائستگی سے لکھنا چاہیے, کیونکہ حضرت عمر کے بھی جب زبان جاہلیت کے الفاظ بیان کیے جاتے ہیں تو حضرت عمر ہی کہا جاتا ہے. عمر نے کہا یہ نہیں کہا جاتا, حضرت عمر نے فرمایا یہی کہا جاتا ہے. اور جب اسلام کی تائید میں ہوتے ہیں, جب وہ زمانے جاہلیت کے ہوتے ہیں, تب بھی حضرت عمر کو عمر نہیں کہا جاتا, حضرت ضرور لگایا جاتا ہے. تو حضرت ابو سفیان جو حضرت امیر معاویہ کے والد گرامی ہیں, انہوں نے فتح مکہ میں اسلام کو قبول کیا ہے اور مدینے میں لوٹ کر نبی پاک نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر ان کے دل سے سارا نفاق ساری گندگی کو دور کرتے ہوئے اپنے صحابہ میں ان کو شمار کیا ہے. اور سرکار کی حیات میں بھی انہوں نے جنگیں لڑی ہیں اور سرکار کے بعد بھی انہوں نے جنگیں لڑی ہیں. تو جو سرکار کا صحابی بن چکا ہے تو سرکار نے فرمایا کلہم عدول, ان کے بارے میں زبان کو شائستہ کھولنا, اس لیے کہ میرے سارے صحابی عادل ہیں. تو دعا کیجیے یہی واقعہ ہوا ہے کہ سبب فتح مکہ بنا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم نے کہا اس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے, ہمیں اس عقیدے پر گامزن فرمائے. جو حضرات دور دراز سے تشریف لائے اپنے دلوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم واقعات جو سراسر ایمان کی تازگی کے لیے ہے اور مسلمان کی زندگی کی تازگی کے لیے ہے, اس کی بیدار منزلی کے لیے ہے, اس کے لیے حیات جاویدانی کے لیے ہے, مولا کریم جس مقصد سے حاضری ہوئی تمام کی حاضری قبول فرمائے. مولا کریم ہمارے بے شمار بھائی یہاں پر دور دراز سے آتے ہیں, کچھ قریب سے بھی آتے ہیں, لیکن تیری بارگاہ میں قریب اور بعید کوئی چیز نہیں, تیری بارگاہ میں اخلاص و نیت کا سب سے بڑا اجر ہے. مولا کریم یقیناً جو بھی آتا ہے اخلاص و نیت سے آتا ہے, دلوں میں جو جو جائز مقاصد رکھتا ہے، چاہے وہ رزق کی تنگی پر پریشان ہے، چاہے وہ قرض کی بار پر پریشان ہے، چاہے وہ اولاد کے مسائل پر پریشان ہے، چاہے وہ دنیا بھی کسی مسائل پر پریشان ہے، برائے کریم تمام پریشانیوں کو تیرے حبیب کی اس عظیم ذکر سے اور تیرے حبیب کو جو تمہیں ایک عظیم فتح دے کر اسلام کو قیامت تک کے لیے روشن کیا، فتح مکہ کی برکت سے مولائے کریم تمام کے مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. حاضرانِ محفل کے تمام مقاصد حسنہ کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما، دل کی گہرائیوں سے سر کو جھکا کر با ادب ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر بن سالم کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، تو وہ ان کے نبی ہیں تو ہمارے بھی نبی ہیں. وہ اس وقت بھی نبی ہیں، اب بھی نبی ہیں، وہ قیامت میں بھی نبی ہیں، وہ قبر میں بھی نبی ہیں، وہ جنت میں بھی نبی ہیں، وہ علیین میں بھی نبی ہیں. نبی کا تعلق اپنی امتی سے کبھی منقطع نہیں ہوتا. اس تصور پاک اور اس پاکیزہ تصور کو ذہن میں لائیے تاکہ اس پاکیزہ تصور سے ہمارا گندا دل بھی پاک ہو جائے اور ہمارا گندا دماغ بھی پاک ہو جائے، ہمارے گندے خیالات بھی پاک ہو جائیں، اور جب مدینے پاک کو ہم سوچیں تو پھر کوئی توجہ کرنے کی ضرورت نہ ہو، ایسا بھی لمحہ آ جائے کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہو اور بندہ سرکار کے دربار میں پہنچا ہوا. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا بے شمار بھائیوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، پرچیوں کی پرچیاں بھی دی ہیں. دعا فرمائیے درس سیرت کی برکت سے جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا جو نہ کہہ سکے یا جنہوں نے لکھ کر دیا، اس میں جو مقاصد حسنہ ہے تمام مقاصد حسنہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے طفیل اپنی بارگاہ میں قبولیت کا مرتبہ عطا فرمائے اور ہمیں مرتبہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. کل قیامت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو دیکھنے والا وہ مجمع ہمیں نصیب فرمائے، اور آپ کی شان و شوکت اور مقام محمود پر جو آپ کے مقام سرفرازی ہوگا، اس شان و شوکت کو اپنی زبان سے بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہمارے دلوں کو ٹھنڈا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین.